الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب ستکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و صحبہ و بارک و سلمہ کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ اجلال و ادب سے درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ رمضان المبارک کا یہ آخری عشرہ جو اپنی اہمیت اور اپنی کرامت و افادیت کے ساتھ ایک منفرد درجہ رکھتا ہے اور احادیث کی عنوان کے اعتبار سے اس کا ایک خاص نام جو اہل اسلام کے اندر مشہور ہے کہ یہ آخری عشرہ جہنم سے آزادی کا عشرہ ہے۔ جہنم سے آزادی سے مراد کہ اللہ رب العالمین اس عشرے میں اپنے فضل حد شمار سے زیادہ افراد امت محمدیہ کی مغفرت فرماتا ہے، اور پہلے عشرے سے ہوتے ہوئے جو اللہ رب العالمین کی طرف سے مقام و فضیلت امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے، رحمت اور رحمت کے بعد مغفرت اور اب نار جہیم سے نجات کے حوالے سے ہے۔ تو یہاں پر دو باتیں ہیں جو گزشتہ جمعے میں میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کی اس امت پر خاص فضل فرمایا ہے اور یہ مرتبہ اس امت کو عطا فرمایا ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین نے حضور کی امت کے وہ افراد جن کا خاتمہ ایمان پر ہوا، خاتمہ ایمان سے مراد یہ کہ اگر وہ مرتے وقت سچائی کی، اللہ کی توحید، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت اور قیامت کے دن کے بپا ہونے کی اس حقیقت پر یقین کے اس نچلے درجے تک رہے کہ ایمان ان کے دل میں رائی کی دانے کے برابر ہی چمک سکا، یعنی تصدیق تو کی تھی لیکن شوق اس قدر جوان نہیں تھا، بلند نہیں تھا، بلکہ اپنی کمی کے اعتبار سے اور ذوق کی کمی کے اعتبار سے صرف وہ اتنا رہ گیا جس کو کہا جاتا ہے کہ رائی کے دانے کے برابر۔ تو پھر اس امت کے لیے شرف ہے کہ اللہ رب العالمین اسے اپنے فضل سے امت مصطفیٰ کو جہنم سے محفوظ کرے گا۔ ایک نئی متواتر احادیث اس مضمون کو اور اس مفہوم کو ذکر کرتی ہے۔ بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ ایک شخص خود جب جنت میں پہنچا تو اس نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں التجا کی کہ مولا میں تو بہت گناہگار تھا اور میں نے تو بڑی روسیائی کے کام کیے تھے، تو رب کریم نے شاہ فرمائے گا کہ تیرے دل میں جو ایمان تھا جب ہم نے تجھے جہنم پر وارد کیا تو تیرے ایمان کے نور سے جہنم چیخ اٹھی، اور اس نے کہا کہ یا اللہ اس کے ایمان کی ٹھنڈک سے میرے شعلے ٹھنڈے ہوتے ہیں، اس کو اتنی جلدی گزار دے کہ میری آگ کی سختی پر کوئی اثر نہ ہو. تو اللہ فرماتا ہے کہ تیرے ایمان جو رائی کے دانے کے برابر تھا ہم نے تجھے اتنا جلدی گزار دیا کہ تجھے خود نہیں پتا چل سکا. اور قرآن کریم نے ایک اصول بھی ذکر کیا ہے کہ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اور اپنے ایمان کو ظلم سے آلودہ نہیں کیا. اور یہاں ظلم سے مراد جو ہے مفسرین نے شرک جلی مراد لی ہے، اور شرک یہ نہیں جو یہ مولوی فتویٰ لگاتے رہتے ہیں، اس سے مراد شرک نہیں ہے. شرک سے مراد یہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کسی کو واجب الوجود بنا کے شریک کرنا یا اللہ کے علاوہ کسی کو مستحق عبادت سمجھنا. تو جس نے شرک اس معنی پر کیا ہے تو فرمایا اس نے ایمان کو آلودہ کر دیا، ناپاک کر دیا، اور ایمان کے اندر کفر کی آمیزش کر دی. تو حضور فرما اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے قرآن مجید میں کہ الذین آمنوا، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور اپنے ایمان کو شرک کے ساتھ، ظلم کے ساتھ، ظلم بمانا شرک، شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا. تو قرآن کی نص ہے اولئک لہم الامن، ہمارا اس سے وعدہ ہے کہ ہم اسے امن عطا فرمائیں گے. اس آیت کریمہ کو لے کر محدثین اور بالخصوص ائمہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ جو اس حال میں مر گیا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، اللہ رب العالمین اسے جہنم کا عذاب نہیں دے گا. پھر وہ سوال ہوا کہ جناب وہ آیات کہ جو قرآن کریم کے اندر موجود ہے، یہ کتب اللہ علی نفسی رحمہ، جو سورۃ الانعام میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے رحمت کو اور ہم نے بخشش کو اور ہم نے مغفرت کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے، تو یہ اس کے اظہار اور نظائر ہیں کہ اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو عذاب دینا نہیں چاہتا. اور اللہ رب العالمین نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، تم اللہ رب العالمین کے کوئی مقابلے پر ہو کہ تمہیں پچھاڑنے پر اس کی قدرت کو فخر ہو؟ یہ تو تم خود اللہ پر ایمان نہیں لاتے اور ناشکری کر کے اپنے لیے وبال جان کرتے ہو، ورنہ اس کی رحمت اپنے بندوں کے لیے مائل با غضب نہیں بلکہ مائل با کرم و رحمت ہے. اور اس کی رحمت کے آثار کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی ذکر فرمایا کہ میری امت پر رب کریم نے خاص یہ فضل کیا ہے کہ جب میری امت میدان محشر میں اپنی قبروں سے اٹھے گی تو جس کے اوپر جو انجام ہے اور جس کے اوپر جو معاملات ہیں، اس کے بعد وہ جنت میں داخل ہوگی، تو جنت میں پہنچنے کے بعد انہیں خیال آئے گا کہ یہ لمحہ گزر کیسے گیا، یعنی قبر سے اٹھنے کے بعد جنت میں داخل ہونے کے درمیان کا کوئی لمحہ انہیں یاد نہیں رہے گا. لیکن جنت میں داخل ہو گئے اللہ کے فضل سے تو پھر انہیں یہ یاد رہے گا کہ ہم جنت میں آ گئے ہیں اور یہ جنت ہے اور یہ جنت کی نعمتیں ہیں، اس سے وہ اشتغال کریں گے، اس میں اس سے وہ لذت حاصل کریں گے. تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا کہ ہم سے تو کوئی گناہ بھی سرزد ہوئے تھے لیکن وہ مرحلہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں اور ہم تو ڈائریکٹ جنت میں آ گئے ہیں، اور یہ کیا معاملہ ہے؟ تو حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری مسلم میں موجود ہے، کہ وہ رب کریم کی بارگاہ میں التجا کریں گے کہ اللہ ہم سے تو تقاضۂ بشری کے اعتبار سے تمام امور میں خطائیں ہوئی ہیں اور ہمیں تو یاد نہیں وہ مرحلہ، لیکن آج ہم اپنے آپ کو جنت میں پا رہے ہیں. تو رب کریم نے شاہ فرمائے گا کہ وہ تمہارا ایمان جو تمہارے دل میں تھا نا، اس کی بدولت ہم نے تم کو جہنم سے اتنی جلدی گزار دیا کہ تمہیں خود پتہ نہیں چلا. اور جو سزائیں تھیں بطور سزا اور سرزنش کے، ان تمام مراحل اور ان جگہوں سے ہم نے تمہیں گزارا اور اتنا عرصہ تم پر گزار دیا ہے، لیکن اس ایمان کی برکت سے تمہارے شعور کو ہم نے سلب کر دیا تھا اور تمہارے اس ادراک کو اور علم کو ہم نے سلب کر دیا تھا، تو ان لمحات سے تم گزرتے چلے گئے، لیکن تمہارے ایمان کی برکت کی وجہ سے ہم نے جہنم سے گزارتے وقت تمہیں وہ شعور نہیں دیا، لیکن جنت میں آ گئے ہو تو ہم نے نعمتوں کے حصول اور لذت کا شعور تمہیں عطا کر دیا ہے. تو یہ اس امت کے اوپر ایک اور فضل ہے جو احادیث کریمہ کے اندر آتا ہے. اور اللہ رب العالمین کی آیت بھی ہے، ذکر بھی فرمایا ہے کہ بے شک جو لوگ ایمان پر مر گئے اور اپنے ایمان کو آلودہ نہیں کیا ظلم کے ساتھ، تو اولئک لہم الامن، تو ہم نے ان کے لیے امن کا، بخشش کا، راحت کا، اور ہماری قدرت نے ان کے لیے درگزر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور ابو داؤد شریف کی صحیح حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ امتی امت المرحومت، میری امت بخشی بخشائی امت ہے، امتی امت المرحومت، میری امت امت مرحومہ ہے، بخشی ہوئی رحم کی ہوئی امت ہے۔ فرمایا، حضور خود فرماتے ہیں، لا عذاب لها فی الاخرہ، اللہ رب العالمین میری امت کو قیامت میں عذاب نہیں دے گا۔ اس کی ساری تشریح محدثین نے اپنی کتابوں کے اندر درج کی ہے کہ اس حدیث کا کیا مطلب ہے، جو حضور نے شاہ فرمایا کہ لا عذاب فی الاخرہ، اللہ اس کو آخرت میں عذاب نہیں دے گا، تو یہ حدیث قرآن کی آیت کے خلاف نہیں ہے، بلکہ قرآن کی آیت سامنے موجود ہے کہ الذین آمنوا، اور اس شرط کے ساتھ کہ بے شک جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بالظلم، اور اپنے ایمان کو انہوں نے ظلم اور شرک کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، ملوث نہیں کیا، اختلاط گڈ مڈ نہیں کر دیا ایمان و شرک کو، بلکہ فرما ایمان کو ایمان کے درجے پر رکھا، گناہ عمل کی کوتاہی کے اعتبار سے ان کے ساتھ رہے، لیکن اولئک لہم الامن، ہم ان سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہماری طرف سے انہیں امن کی، آزادی کی، اور کسی عتاب کے بغیر نعمتوں کو دینے کی ذمہ داری ہم نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ جس طرح کسی بادشاہ کے پاس بھی جایا جائے یا کسی دنیاوی شخص کے پاس بھی جایا جائے اور وہ جان کا دشمن ہو، اور اسے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ مجھے امان دیتے، کتابوں میں لکھا ہے اور یہ طریقہ ہوتا ہے، اور اگر یہ کہہ دے کہ ہم نے آپ کو امان دے دی، تو امان دینے سے مراد یہ کہ وہ اب انتقام نہیں لے گا، اور اس نے خود جو ہے وہ جان بخشی کر دی ہے، گردن کو آزاد کر دیا ہے۔ تو قرآن نے یہاں پر یہ ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لائے اور ایمان لانے کے ساتھ اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ آلودہ نہیں کیا، اولئک لہم الامن، تو ہمارے لیے اس کے لیے امن کا اعلان کر دیا گیا ہے، امن دے دیا گیا ہے، آزادی دے دی گئی ہے۔ تو یہ پورا قرینہ اس حدیث مبارکہ اس کی تشریح ہے کہ امتی امت المرحومت، میری امت بخشی بخشائی امت ہے، لا عذاب فی الاخرہ، اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت میں کوئی عذاب نہیں رکھا ہے۔ اس کی تاویل تو ایک کی گئی ہے، یہ کہ ایمان پر خاتمہ ہوگا تو اللہ رب العالمین اپنے فضل سے اسے داخل جنت کرے گا۔ یہاں پر دو باتیں صحابہ کرام کے اندر بھی مذاکرہ بحث رہی ہے، ایک ہے دخول نار، ایک ہے خلود نار، یہ دو اصطلاحیں آتی ہیں، دخول نار جہنم میں داخل ہونا، خلود نار جہنم میں ہمیشہ رہنا، یہ دو باتیں۔ تو امت مصطفیٰ کریم کے لیے دخول تو ہے، خلود نہیں ہے، کیونکہ خلود جو ہے کفار کے لیے ہے، اور اللہ معاف فرمائے، اللہ محفوظ فرمائے، الیعوذ باللہ، جو کفر کی حالت میں مر گیا اور جو اس حالت میں مر گیا کہ اس کا ایمان اللہ پر نہیں تھا، اللہ کی توحید پر نہیں تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت پر نہیں تھا، قیامت پر نہیں تھا، یا پھر ایمان کی جو ضروریات ہیں، ضروریات دینیہ میں سے کسی ایک چیز کا بھی اگر اس نے ارتکاب نہ کیا اور اس کا منکر رہا اور حالت کفر میں معاذ اللہ وہ اس دنیا سے گیا، تو اس کے لیے یہ بات موجود ہے کہ وہ خلود فی النار، وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ لیکن وہ لوگ جو ایمان پر خاتمہ ہو گیا جن کا، تو ان کے لیے خلود نہیں ہے، یعنی ہمیشگی نہیں ہے، بلکہ دخول ہے، داخل کیا جائے گا، لیکن پھر اس ایمان کی برکت سے وہ دخول بھی اس اعتبار سے ہوگا کہ وہ شعور جو ہے ان سے وہ لے لیا جائے گا، یہ اللہ کی ایک اضافی رحمت اس کے ساتھ، یہ اللہ رب العالمین کا خاص کرم ہوگا کہ اس وعدے کو، کچھ تو ایسے ہیں جن کو داخل ہی نہیں کیا جائے گا جسے اللہ چاہے گا، خواہ وہ کتنے بھی گناہگار ہوں، اللہ کی مرضی، اللہ کچھ ایسے بندے ہوں گے جو ایمان پر خاتمہ جن کا ہوگا، تو ایمان اللہ کی بارگاہ میں اس قدر معتبر ہے، وہ تصدیق معتبر ہے، چاہے وہ اس طرح پنپ نہ سکی جس طرح کے دل میں پھیلنا تھا، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر اس کی روشنی مرتے وقت باقی رہ گئی، اس کی تصدیق باقی رہ گئی، تو ایسی درجنوں حدیثیں موجود ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے فضل سے چاہے گا تو اس سے قطن کوئی سوال نہیں کرے گا۔ جیسا مسلم شریف کے اندر موجود ہے، ایک سرکار نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا، یہ مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت موجود ہے کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا اور اسے جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا جبکہ اس کے اوپر گناہوں کا انبار ہوگا۔ سرکار نے اس واقعے کو ذکر کیا ممبر پر بیٹھ کر، اور حضور بہت مسکرائے بھی اس پر، اور مسکرانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اس شخص کو جو سب سے آخر میں جنت میں جانے والا تھا اس کو لا کر کھڑا کیا گیا. تو اعلان کیا گیا اللہ کی جانب سے, منادی نے اعلان کیا کہ یہ آخر میں جو بندہ میزان پر آ رہا ہے, تو فرشتوں اس بات یاد رکھو کہ اس کے کبیرہ گناہ جو ہے اس کو آپ نے نہیں گننا, یعنی وہ گناہ جو جہنم کی جس سے بندہ مستحق ہو جاتا ہے, کبیرہ گناہ جس پر وعیدیں ہیں. اور کبیرہ گناہ صرف اس لیے نہیں کہ جس کو ذکر کر دیا گیا ہے کہ شراب پینا, زنا کرنا, نماز چھوڑنا, یہ وعید جس پر آئی ہے کہ جہنم میں اتنے عرصے تمہیں جلایا جائے گا, یہ جو وعیدیں ہیں یہ تو اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر صغیرہ گناہ بھی ہو کہ جس پر بظاہر اتنی خطرناک وعیدیں نہیں ہیں, لیکن اگر بندہ اس کے توبہ کرنے میں بھی اگر پسو پیش کرے اور اس صغیرہ کو بھی ہلکا سمجھے تو وہ خود بخود کبیرہ ہو جائے گا. یعنی صغیرہ گناہ پر توبہ سے بندہ اگر سستی کرے اور اللہ کی رحمت مائل و کرم ہے اور وہاں پر ڈھیٹ بن جائے اور ناشکرہ بن جائے اور استغفار کے جملے زبان پر نہ لائیں, تو ضروری نہیں کہ جو کبیرہ ہے وہ کبیرہ رہیں گے. معاذ اللہ, صغیرہ گناہ بھی اگر اس کو ہلکا جانا جائے اور توبے میں لیتا و لعلہ کیا جائے اور اس کے لیے پسو پیش کی جائے, اس میں سستی برتی جائے اور اس کو اہمیت نہ دیا جائے, تو وہ صغیرہ خود بخود کبیرہ ہو جاتا ہے. تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ قرآن مجید نے بھی جو ذکر کیا جس آیت کو میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے یہاں پر, یہ سورۃ آل عمران کی آیت نمبر ترتیب کے ساتھ آیت نمبر 34-35 جو چل رہی ہے, اس میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم گناہوں کی تکراروں کو معاف کر دیتے ہیں. انما التوبۃ علی اللہ, اللہ نے رجوع کرنا لوگوں کا اور اللہ نے توبہ کو قبول کرنا لوگوں کا یہ اپنے ذمہ کرم پر لے لیا ہے. اور اس کا معنی یہ بھی کیا گیا انما التوبۃ علی اللہ, اللہ کے سوا کون ہے جو توبہ قبول نہ کرے, اللہ ہی تو توبہ قبول کرے گا. تو اس تفسیر کے اندر اس بات کو ذکر کیا گیا کہ جس کے دل میں یہ امید ہے کہ میرا رب مجھے بخشے گا اور جس کے دل میں یہ بات ہے کہ توبہ اللہ ہی نے قبول کرنی ہے, تو رب کریم نے فرمایا کہ جو اس امید میں واثق ہے تو اس امید کی بنا پر ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. اب حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب اس شخص کو اٹھایا جائے گا تو کہا جائے گا کہ اس کے گناہ کبیرہ نہ گنے آپ, فرشتوں کو کہا جائے گا اس کے صغیرہ گناہ ہے جو وہ گنے. تو حدیث پاک میں آتا ہے آقا فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام کہ میں سب سے آخر میں جو جنت میں جانے والا ہے اس کو جانتا ہوں. اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بارے میں صغیرہ کو گننے کے بارے میں کہا جائے گا اور کبیرہ کے بارے میں فرشتوں کو منع کر دیا جائے گا کہ اس کے کبیرہ گناہ کو نہ گنے, صغیرہ کو گنے. تو صغیرہ جب شمار کر لیے جائیں گے تو فرشتے اللہ رب العالمین کی حضور عرض کریں گے کہ مولا یہ اس کے صغیرہ گناہ ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اب کیا کرنا ہے؟ تو اللہ فرمائے گا اس کے ہر صغیرہ گناہ کو ایک نیکی میں تبدیل کر دو, اس کے ہر صغیرہ گناہ کو ایک نیکی میں تبدیل کر دو اور جنت کا مژدہ اس کے دائیں ہاتھ میں دے دو اور اس کو بتا دو راستہ جنت کا کہ سیدھا چلے جاؤ, یہ سیدھا راستہ جنت کی طرف جاتا ہے. تو جب حضور فرماتے ہیں کہ اس کے ہاتھ میں مغفرت کا پروانہ دے دیا جائے گا اور وہ اس وقت روانہ ہوگا جنت کی جانب, تو وہ بڑا گھبرا بھی رہا ہوگا کہ مجھ سے صغیرہ گناہ کو پوچھا گیا, کبیرہ کو پوچھا نہیں گیا. صغیرہ تو یوں بھی کسی بھی مختصر سی عبادت سے بھی معاف ہو جاتے ہیں, کسی مسلمان سے خوش دلی سے مسافہ کریں تو معاف ہو جاتے ہیں, اپنے اہل و عیال کو اگر خوشی سے دیکھ لیں اس سے معاف ہو جاتے ہیں. تو صغیرہ تو معاف ہو گئے لیکن کبیرہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے, اور کبیرہ جو ہے اس پر تو جہنم کی وعید ہے. تو وہ حضور نے فرمایا جنت میں جاتے ہوئے پیچھے بار بار لوٹ کر دوبارہ ترازو کی طرف دیکھتا ہے, میزان کی طرف دیکھتا ہے, اور پھر جلدی سے اپنا منہ جنت کی طرف کرتا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے. تو جب وہ بار بار لوٹتا ہے تو رب کی جانب سے منادی ندا کرتا ہے کہ تجھے کیا بیچے نہیں, تو یہ بار بار لوٹ کر دوبارہ میزان کو کیوں دیکھتا ہے؟ تو اللہ رب العالمین کے حضور عرض کرتا ہے کہ مولا کہ کہیں کسی نظام میں کوئی خطا تو نہیں ہو گئی کہ میرے صغیرہ گناہ کو پوچھا گیا, کبیرہ کو پوچھا نہیں گیا, تو کہیں مجھے ڈر لگتا ہے کہ مجھے دوبارہ فرشتے نہ بلا لیں اور یہ نہ کہیں کہ جس پر پوچھنا تھا اس پر تو پوچھا نہیں. اور صغیرہ تو ایسی گویا کہ سلام دعا سے معاف ہو جاتے ہیں, تو تیرے تو محض جو اصل انجام کی باتیں ہیں اس پر تیری گرفت کرنی تھی. تو رب کریم کی طرف سے اعلان ہوگا کہ تجھ سے ہماری رحمت نے تقاضا کیا, کہ ہمارے فضل نے تجھ سے تقاضا کیا کہ تُو نے اتنا کبیرہ کیا تھا, وہ کہے گا نہیں. فرمایا جب ہم نے نہیں پوچھا تو تُو کیوں یاد رکھتا ہے؟ تو مسلم شریف کی حدیث ہے, اس سے کہا جائے گا کہ فوراً تو جنت میں چلا جا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھ. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر پر بہت مسکرائے. حدیث میں آیا کہ حتی بدد نواجزہ, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے دندان اور اس کے بعد مسکرانے میں مبالغہ ایسا تھا کہ آپ کی ڈاڑے نظر آ رہی تھی کہ وہ بندہ جس بے چینی کے ساتھ پلٹ پلٹ کے دیکھتا تھا گھبرا کر اور پھر جلدی سے آگے بڑھ جاتا تھا پھر گھبرا کر پیچھے دیکھتا تھا پھر آگے بڑھ جاتا تھا تو اس کی حرکت پر اور اس کی ادا پر سید عالم نے مسکرایا فرمایا رب کی رحمت میدان محشر میں میری امت پر ایسی چھما چھم برس رہی ہوگی کہ جو صغیرہ ہوں گے اس کو نیکی میں تبدیل کیا جائے گا اور کبیرہ کو سرے سے پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ تو یہ اللہ کی رحمت واسعہ ہے جس کو حضور نے خود ذکر فرمایا۔ ایک بات اور میں نے اسی چیز کو یہاں پر ذکر کیا اور قرآن مجید نے اسی کو ذکر کیا ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، دوڑو اور جلدی کرو اپنے رب کی طرف مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے۔ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور اس جنت کو حاصل کرنے کے لیے جس کی چوڑائی جو ہے وہ زمین و آسمان کے برابر ہے، چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ لیکن حضور فرماتے ہیں پھر بھی میری امت جب جنت میں جائے گی تو جس کی چوڑائی آسمانوں کے برابر ہے تو جنت میں جاتے وقت اتنا رش ہوگا، اتنا اشتہام ہوگا کہ لوگوں کے کاندھے ایک دوسرے سے چھل رہے ہوں گے۔ یعنی اتنا بڑا دروازہ جنت کا ہے عرض کے اعتبار سے کہ ایک آسمان کے کنارے سے دوسرے آسمان کے کنارے تک، جس کو ہم دیکھ ہی نہیں سکتے، جس کو ہم شمار نہیں کر سکتے، جس کی پیمائش ہی نہیں کر سکتے۔ رب کریم فرماتا ارض السماوات والارض، زمین آسمان کی پیمائش، جنت کے دروازے کی پیمائش زمین آسمان کی وسعت کے برابر، جیسے آسمان کے کنارے ہیں اتنی وسعت اس کے عرض کی ہے، تو اس کی طوالت کتنی ہوگی، اس کی لمبائی کتنی ہوگی۔ لیکن فرمایا کہ رب کریم کی رحمت میری امت پر ایسی ہوگی کہ اتنی کثرت سے میرے امتی بخشے جائیں گے کہ جب وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے تو اتنا وسیع دروازہ ہے جس کی وسعت آسمانوں کی پیمائش کر لی جائے تو اس برابر ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے کاندھے ایک دوسرے سے ٹکرا کر چھیل رہے ہوں گے۔ تو ایمان پر خاتمے کے حوالے سے، لیکن یہ شرط ہے کہ جب بندہ ایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہو، اور جو ایمان کے ساتھ رخصت ہو وہ تو اللہ جانتا ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی تقدیر میں ہر چیز کو منطبق کر دیا ہے، مقدر کر دیا ہے، لکھ دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اب ہم وہ نیک اعمال ضرور بجا لائیں جو اللہ کی رضا کا باعث ہوتے ہیں، کیونکہ بندہ ایمان پر خاتمہ کرے گا یہ اللہ کی رضا ہوگی۔ تو دنیا ایک آزمائش ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اگر ہم کوئی غلط فیصلہ کر سکے، کر چکے، یا صحیح کام کرتے وہ الٹا کام ہم نے کر دیا، لیکن ہم لگے خشیت الہی میں تو اللہ اپنے فضل سے اسے معاف کرے، یہ اس کا فضل ہے، یہ اس کی رحمت ہے، یہ اس کی ذات کے اختیارات ہیں۔ لیکن اس انتہا تک پہنچنے کے لیے اور نزا کے وقت تک ایمان کو بچانے کے لیے یہ روزہ ہے، یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ صدقات ہیں، یہ سارے عبادات ہیں، یہ تمام طریقے اللہ کو راضی کرنے کے ہیں۔ تو یہ اللہ کو راضی کرنے کے جو طریقے ہیں یہ ایمان کو تحفظ دیتے ہیں، یہ ایمان کو بچاتے ہیں۔ اس میں اگر کوئی کمی بیشی ہو جاتی ہے اور بندہ نزا کے وقت پہنچتا ہے، تو اگر کمی بیشی اگر عمل کے اندر ہو جاتی ہے اور ایمان کے اندر وہ مضبوط رہا، کیونکہ اگر عمل پر مداومت نہ ہو اور عمل پر ہمیشگی نہ ہو، نیک کام اور وہ کام جو اللہ نے ہم پر فرض کیے ہیں اس کا اہتمام نہ کیا جائے، تو پھر اندیشہ خاتمہ بالخیر کا نہیں ہوتا، معاذ اللہ ڈر ہوتا ہے کہ وہ شخص ایمان پر نہیں جا سکتا جسے دنیا میں خدا یاد نہیں رہا، اسے نزا کے وقت کیسے یاد رہے گا؟ خدا تو اسے یاد رہے گا جس نے نمازیں پڑھی ہیں، خدا اسے یاد رہے گا جس نے روزے رکھے ہیں، خدا اسے یاد رہے گا جو مالک نصاب تھا اس نے اللہ سے ڈر کر زکات دی اور اللہ سے امید لگا کر زکات دی، خدا تو اسے یاد رہے گا کہ جس نے حلال و حرام میں تمیز کی، خدا اسے یاد رہے گا جو ہمیشہ دنیا میں ڈرتا رہا کہ نہیں میرے رب نے یہ کرنے کا حکم دیا ہے، یہ نہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ تو جسے پوری زندگی خدا یاد رہا اسے وقت نزا بھی یاد رہا، تو وقت نزا بھی یاد رہا، اور اس وقت اگر اس یاد الہی میں اس نے سارے اعمال کیے لیکن اس میں اگر اس سے کوئی پس و پیش ہوتی رہی، خرابیاں ہوتی رہی، تقاضے بشری کے اعتبار سے، نفس کے بہکانے کے اعتبار سے اگر وہ کوتاہی اور گناہوں کی پلیتی میں پڑتا رہا، تب بھی اللہ رب العالمین جو میں نے عرض کیا ہے اس سبب سے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ لیکن ایمان کو نزا تک وہ لے جا سکتا ہے، ایمان کو نزا کے وقت تک متعین اور مقرر اور معرفت اس کی وہ رکھ سکتا ہے کہ جس کے لیے وہ ایمان لایا تھا اس کو وہ دنیا میں یاد رکھے۔ اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ رب سے ناامیدی یہ کفر ہے، رب سے ناامیدی یہ کفر ہے۔ رب سے صرف ڈرانے کی بات نہ کی جائے بلکہ رب سے امید دلانے کی بات کی جائے۔ اور حضرت عمر نے فرمایا کہ حضور نے خود فرمایا کہ ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کا مجموعہ ہے، ایمان جو ہے وہ خوف اور امید کا مجموعہ ہے۔ رب مجھے بخشے گا یہ امید ہے، لیکن یہ بھی ڈر ہو یہ وہ قادر مطلق ہے، سمد ہے، بے نیاز ہے، نہ توجہ کرے اس کی رحمت، یہ بھی ہو سکتا ہے، اور وہ مالک الملک ہے، وہ سرے سے کسی نیکی کو قبول نہ کرے، یہ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی خوف ساتھ میں دامنگیر ہو، اور یہ بھی ہو، وہ تو ماں کی ممتا سے زیادہ چاہتا ہے، وہ کب چاہے گا کہ میں جہنم میں جاؤں، تو امید پر بھی یہ اعتبار ہو. اور بخاری کی حدیث ہے کہ جہنم سے دو آدمی کو نکالا گیا، ایک کو پوچھا گیا کہ تو نے یہ غلط کام کیے تھے، اس نے کہا ہاں، دوسرے سے پوچھا گیا تو نے غلط کام کیے تھے، کہا ہاں. ایک کو کہا ایک ایسا کرو تم واپس چلے جاؤ، ایک کو واپس بھیج دیا گیا اور دوسرے کو کہا تم بھی جاؤ. تو ایک تو چلا گیا واپس، ایک نہیں گیا، ایک وہی رکھا رہا اور ایک جہنم کی طرف واپس چلا گیا. تو اس سے رب کریم نے فرمایا تو کیوں نہیں گیا؟ کہا یا اللہ جب تو نے اپنے فضل سے باہر نکال ہی دیا ہے تو تیری ذات سے امید ہے کہ تو دوبارہ لوٹائے گا نہیں. اللہ نے دوسرے کو بلایا کہ تو کیوں چلا گیا؟ کہا یا اللہ تیرا حکم تھا، میں ڈرتا تھا کہ اگر تیرا حکم نہ کروں گا تو پھر اور میرا انجام کیا ہوگا. رب کریم فرمایا کہ ان دونوں کو بخش دو، اس لیے کہ ایک ہماری امید پر بخشا گیا اور ایک ہمارے خوف پر بخشا گیا. تو یہ امت کے بارے میں جو میں نے عرض کیا کہ امتی امت مرحومت، میری امت بخشی بخشائی امت ہے، جن کے بارے میں جہنم پر ورود بھی ہے ان کے بارے میں علماء نے لکھا کہ ان کے شعور کو ختم کیا جائے گا، اور بے شعوری کے لمحات میں جس طرح ڈاکٹر آپریشن کرتے وقت جسم کے اعضاء کو نکالتا ہے اور مکمل جراحی کا سلسلہ کرتا ہے لیکن بیدار ہونے کے بعد مریض کو یاد نہیں رہتا، تو فرمائیے فضل اللہ رب العالمین اس امت مصطفیٰ پر فرمائے گا کہ جو حالت ایمان پر دنیا سے رخصت ہوئے کہ یہ جہنم کا عرصہ گزار کر نکل جائیں گے لیکن انہوں نے شعور نہیں ہوگا، ایک مرحلہ ہوگا ان کے ساتھ کہ ان کی تطہیر کا کام وہاں پر ہو رہا ہوگا اور انہیں پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہے، لیکن جیسے یہ جنت کے دروازے میں داخل ہوں گے تو انہوں محسوس ہوگا کہ ٹھنڈی ہوا کیا ہوتی ہے، نظارے کیا ہوتے ہیں، لطف کیا ہوتا ہے، لذت کیا ہوتی ہے. تو اس امت کے لیے اللہ نے شعور جنت کے لیے رکھا ہے، اور جہنم کے لیے اگر عذاب بھی ہے تو اپنے فضل سے اللہ ان کو بے شعور کر دے گا اور ان کے لطف اور لذت کو اٹھا لے گا تاکہ یہ مرحلہ گزر جائے اور اصل یہ لذت جو پائیں تو یہ ایمان جو رائے کے دانے کے برابر تھا اس کی لذت کو یہ جنت میں پائیں. تو یہ آخری اشرا جہنم سے آزادی کا اشرا ہے. تو اللہ رب العالمین کا کرم اور رحمت دیکھیے کہ رب کریم اپنے بندوں کو کس انداز میں، وہ کہا جاتا ہے اس کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے، تو اس کی رحمت اور اس کی مغفرت جو ہے کس انداز کے اندر اپنے بندوں کی مغفرت کرتی ہے. تو لہذا اب ان تمام فضائل کو جو ہم نے ذکر کیا ہے یہ میرے لیے بھی اور آپ کے لیے باعث درس اور باعث معیزت ہے کہ اب اس بات کو غور کر کے ہم رب کریم کی عبادت کریں کہ وہ رب جس کی رحمت مائل بکرم یہاں تک ہے کہ گناہگار ہو پھر بھی بخش دیتا ہے، تو پھر ہمیں تھوڑی شرم کرنی چاہیے کہ جو یہ نعمتیں اس نے عطا فرمائی ہیں تو اس کی ناشکری کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کرنا، اگر اس دور میں اور اس مہینے میں اگر ہم نے رب کو یاد نہیں رکھا تو مرتے وقت رب کو کیسے یاد رکھیں گے. تو یقیناً جس نے مرتے وقت رب کو یاد رکھا اور اس کا خاتمہ اللہ کی یاد پر ہوا وہ جنت میں ضرور جائے گا. اور یہ پھر عرض کر دوں، یہ بالاتفاق اور مسلم مسئلہ ہے کہ یا تو اس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جائے گا، یا جہنم میں داخل کیا جائے گا تو اسے خود نہیں پتا ہوگا کہ میں جہنم سے گزرا بھی ہوں کہ نہیں گزرا. تو اللہ رب العالمین ان خوش نصیبوں میں ہمارا بھی شمار ہوگا، ہمیں اپنے غضب سے بچائے اور ہمارے سروں پر فضل کی چادر کو دراز کرے. جن کے سروں پر فضل و اکرام و کرامت کی اور عزت کی چادریں دراز ہیں، مولا کریم ان کے قدموں میں ہمیں بھی جگہ مرحمت فرما. اور یہ آخری اشرا ہے، مولا کریم روزے کے دوران کوئی گناہ، کوئی کوتاہیاں، کوئی دانستہ اگر کوئی ایسا عمل ہو گیا جو مولا کریم جو تیری رحمت کے خلاف تھا اور تیرے شکر کے خلاف تھا، یا الہ العالمین یہ تیری توفیق تھی کہ ہم آخری عشرے میں پھر رمضان میں جمع ہو گئے اور اس جمعے میں آ گئے ہیں اور اجتماع میں تیری بارگاہ میں درخواست کرتے ہیں، مولا اس کو بھی معاف فرما. کیونکہ دل نہ بھی چاہے تب بھی تو دعا سنتا ہے، اور دل چاہے تو تیری رحمت تو مائل بکرم ہوتی ہے، تو بنجر کو لالہ زار کر دیتا ہے، یعنی جو راغب ہے اس کی تو سنتا ہی ہے، لیکن تیرا فضل تو یہ جو نہ بھی چاہے تب بھی تو بخش دیتا ہے. تو مولا کریم ہم تیرے اس فضل کو دعوت دیتے ہیں اور تیرے اس فضل کی وسیلہ بنا کر تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اگر تقاضہ بشری اور گناہوں کی نحوست کی بنا پر ہماری طبیعت تیری رحمت کی طرف آمادہ نہ بھی ہو سکے تو اجتماع میں تو آ گئے ہیں، اس میں کثیر تیرے ایسے بندے ہوں گے جو صالحین میں سے ہیں، محض تیری رضا کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر مسجدوں میں آگئے ہیں. مولا ان کے قدموں کے صدقے ہماری مغفرت فرما. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.